الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم يا مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين، على الخصوص على محمد سيد المرسلين والنبيين، وعلى آله الأطيبين الأطهرين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ہماری آج کی مجلس انشاءاللہ خدا کی توفیق کے ساتھ اور ہمراہ جو آئندہ ایک ساعت آپ حضرات کے ساتھ جو وقت گزرے گا، اور جس میں قرآن کریم اور اہل بیت علیہم السلام کی ہدایت اور رہنمائی میں انشاءاللہ، جیسا کہ ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ معارف حقہ اور معارف اسلامی کے حوالے سے کچھ گوشوں کو، کچھ پہلوؤں کو بے نقاب کر سکیں، اجاگر کر سکیں انشاءاللہ. ہم نے جو ایک سلسلہ چلا ہمارے اس ایام سفر اور محرم میں، جس میں پانچ مجالس سے ہم نے خطاب کیا تھا، کہ جس کا بنیادی عنوان یہ تھا کہ کربلا کے بعد اسلام کو دوبارہ توانائی کیسے عطا ہوئی، اور اس میں امام سجاد سے لے کر اور باقی ائمہ، پوری بات تو ہم نہ کر سکے لیکن جو بھی اجمالاً گفتگو ہو سکی، اور اس میں ہم نے جتنے اصل، یعنی یوں سمجھ لیں اصول اور پلرز اور ارکان تھے اسلام کو اور دین حق کے حوالے سے، اسلام کو زندہ کرنے کے پہلو سے، وہ آپ کی خدمت میں مختصراً پیش کیے تھے. آج کی گفتگو اس کا کوئی کنٹینیویشن تو نہیں ہے اگزیکٹلی، لیکن اس کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کنکلوڈ ہوں گی، لہٰذا اس سے مربوط ہم سمجھ سکتے ہیں جو انشاءاللہ آج کی گفتگو ہے. ہم نے جس آیت قرآنی کو منتخب کیا عنوان کے لحاظ سے، اپنے موضوع کے لحاظ سے، وہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 ہے، جس میں خدا اپنے رسول گرامی کو امر کر رہا ہے، رسول کو حکم دے رہا ہے کہ آپ یہ بات کہیں، کیونکہ قل یعنی امر، حکم ہے خدا کا، آپ یہ کہیے. کیا کہیے؟ حاضہی سبیلی، یہ میری سبیل ہے. سبیل کا مطلب آپ کو پتا ہے، رستہ، راہ، وے، پات، یہ میری سبیل ہے، یہ میرا پات ہے. اب ہم یہ جملہ جب پہلی دفعہ ہمارے سامنے آئے گا کہ یہ میری سبیل ہے، یہ میرا رستہ ہے، تو ہم یقیناً چونک کر پوچھیں گے کہ یا رسول خدا کون سا رستہ آپ کا رستہ ہے کہ جس کو بتانے کی ذمہ داری یا جس کو بتانے کا حکم, جس کے اعلان کا حکم خدا کی طرف سے آپ کو دیا جا رہا ہے. تو اگلا جملہ یہ ہے کہ ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ, میری سبیل یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں, میں اللہ کی جانب لوگوں کو پکارتا ہوں اور لے چلتا ہوں. یہ میری سبیل ہے, یہ میرا رستہ ہے. میری سبیل دعوت الی اللہ ہے. علی بصیرت انا ومن اتبعنی, علی بصیرت, میں بصیرت پر ہوں, میں بصیرت پر ہوں. علی یعنی آن, اپون, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میری سبیل ہے یہ بصیرت کی سبیل ہے اور میں اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہوں, موجود ہوں. اور صرف میں موجود نہیں ہوں, انا و من اتبعنی, اور میرے ساتھ وہ بھی موجود ہے جو میری 100% اتباع کرتا ہے, میرا سچا پیروکار ہے. وہ نہیں جو فقط میری پیروی کا دعویٰ کرتا ہے, بلکہ جو میرا سچا پیروکار ہے. کہ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی بات کو بیان کیا کہ مجھ سے ہے, فَإِنَّهُ مِنِّي, کہ جو وَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي, کہ جو میری سچی پیروی کرتا ہے, جو میرا حقیقتاً میری راہ کو فالو کرنے والا ہے, فَإِنَّهُ مِنِّي, وہ مجھ سے ہے. تو اگر اتبعنی کی بات آئے گی اور سچی اتباع اور فالوورشپ کی بات آئے گی تو آبویسلی اس میں سب سے پہلے اہل بیت علیہ السلام ہیں اور باقی, کیونکہ رسول خدا نے شاید کسی اور کو تو یہ سند نہ عطا کی ہو, لیکن اہل بیت علیہ السلام کو, امام علی, جناب سیدہ حسنین علیہ السلام کو یہ سند فردن فردن عطا کی ہے کہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. تو ومن اتبعنی, وسبحان اللہ وما انا من المشرکین, اور خدا وہ تمام جو لوگوں کے دماغ میں باتیں آتی ہیں خدا کے بارے میں, اور تمام افراد جو اپنے خیال کے مطابق اللہ کی تعریف اور صفات بیان کرتے ہیں, خدا ان سب سے بالا تر ہے, حقیقت الہیہ ان سب سے بالا تر ہے, اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. یہ قرآن کریم کی ایک عجیب ترین آیتوں میں سے ایک آیت ہے. اور ظاہر ہے کہ مجلس کا جو ہمارا فورم ہے نہ وہ ہمیں اتنی اجازت دیتا ہے کہ بہت زیادہ وقت لے سکیں, اور نہ اس بات کی گنجائش ہوتی ہے کہ بہت زیادہ گہرائی میں جا سکیں. تو لیکن یہاں سے مجھے جو دو کی ورڈز اٹھانے ہیں اس آیت سے, اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا ترجمہ بتانے کے بعد, وہ ہے بصیرت اور ہدایت. کہ رسول خدا اپنے رستے کو ڈیفائن کرتے ہیں دعوت الی اللہ سے, یعنی اس رستے کا اگر پتہ چلانا ہو, اس رستے کو معلوم کرنا ہو, اس کی شناخت اور آئیڈینٹیفیکیشن حاصل کرنی ہو, تو کیا ہے؟ ادعو الی اللہ, یعنی وہ رستہ جو آپ کو خدا کی طرف جانے کی رہنمائی اور ہدایت فراہم کرے وہ راہ رسول اکرم ہے. اس کے علاوہ اور کوئی رستہ حضور کا نہیں ہے, یہ میری راہ ہے. اور اس راہ کی خاص بات کیا ہے؟ علی بصیرت, کہ میں اور جو میرے ساتھ ہدایت یافتہ افراد اور مؤمنین اس راہ پر چلنے والے ہیں وہ خالص توحید پر باقی ہیں اور بصیرت رکھتے ہیں. میں تھوڑا سا یہاں پر کہ ہدایت اور بصیرت کے معنی کو, کیونکہ ظاہر ہے جیسا میں نے کہا کہ بہت زیادہ علمی گفتگو کرنے کی گنجائش نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا وقت تاکہ ایک اچھا پہلو معرفت آپ کے سامنے روشن ہو جائے کہ بصیرت کہتے کس کو ہیں. بصیرت با فاد را, یہ روٹ ورڈ ہے, بفارا, اور جس کے لٹرل میننگ ہے دیکھنا یا ویژن. اس کے بعد اگر آپ بفارا سے بصیر بنائیں جو وزن فعیل پہ آ جاتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے کے عمل میں اور ہائی کوالٹی داخل ہو گئی. یعنی بصیر کون سا انسان ہے جو بہت اچھے طریقے سے دیکھنے والا ہے, اور اگر اس کے آگے چھوٹی تے لگ جائے تو یہ مزید اس میں اس کوالٹی کو, بصیر کو بھی انٹینسیفائی کر دیتی ہے. یعنی وہ ویژن جو پرفیکٹ ہو. اب یہ پرفیکٹ ویژن, علی بصیرتن انا ومن اتبعنی, ہم بصیر نہیں ہیں, پیغمبر بصیر نہیں ہیں, بلکہ صاحب بصیرت ہیں, بصیرت پر ہیں, اور جو ان کی سچی پیروی کرنے والا ہے وہ بھی اس صفت کا حامل ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں جس سے آپ کو یہ فرق سمجھ میں, ایک آیت بھی سن لیجئے جس سے آپ کو بصیرت اور بصیر کا جو اسکوپ ہے وہ انشاءاللہ واضح ہو جائے. یہ قرآن کریم کی ایک بہت مشہور آیت کا ٹکڑا ہے, فاعتبروا یا اولی الابصار, عبرت حاصل کرو اے وہ لوگوں جو بصر رکھنے والے ہو, اے اولی الابصار, بصر رکھنے والے لوگوں عبرت حاصل کرو. اور عبرت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عبرت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ کو سامنے دکھ رہا ہو, آپ کی نظریں اس سامنے کے پردے کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت کو دیکھنے کے قابل ہوں. تو فاعتبروا یا اولی الابصار, یعنی آپ خود یہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ جنہیں خدا بصر رکھنے والا یا بصیر سمجھتا ہے وہ لوگ ہیں کہ جو ظاہر کے پیچھے چھپی ہوئی حقیقت کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور بصیرت اس کا بھی کمال, اس ویژنری کیپیبلٹی کا بھی کمال جس کے پاس ہے وہ با بصیرت, یہ بڑی تے نہیں ہے, چھوٹی تے ہے, اور چھوٹی تے عربی میں بہت زیادہ جگہوں پر مبالغے کے لیے آتی, یعنی ایکسٹریمیٹی, ایکسٹریم انٹینسٹی کو شو کرنے کے لیے آتی. یہ ہے بصیرت, کہ جو رسول اور ان کی اتباع کرنے والے ہیں وہ بصیرت پر ہیں. ایک چھوٹی سی مثال سے بھی اس کو سمجھ لیجئے کہ جیسے جوہری ہوتا ہے, جوہری یعنی جویلر, اس کے سامنے اگر آپ دو بالکل ایک جیسے جویلز لا کے رکھیں, ہیرے لا کے رکھیں, ایک نقلی ہو ایک حقیقی اور اصلی ہو, اور دونوں کا کلر ایک جیسا ہو, دونوں کو بالکل ایک ہی جیسے ڈیزائن میں تراشا گیا ہو, اور وہ جوہری دونوں کو دیکھتے ہی فوراً پہچان لے کہ یہ اصلی ہے اور یہ نقلی ہے, یہ ہوتا ہے با بصیرت انسان. تو با بصیرت انسان اگر قرآن کی نظر میں دیکھا جائے, قرآن کی لینگویج میں دیکھا جائے, تو صاحب فرقان ہوتا ہے, یعنی حق اور باطل میں کبھی دھوکہ کھانے والا نہیں ہوتا. جو با بصیرت ہے وہ حق کو باطل سے اور باطل کو حق سے مخلوط کرنے والا, مکس اپ کرنے والا, ڈیسیو ہونے والا, حق کے نام پر باطل اور باطل کے نام پر حق سے, وہ اس خرابی سے پاک ہوتا ہے. ہدایت, ہدایت کیا ہے؟ کیونکہ ہدایت رستہ طے کرنے سے عبارت ہے. ہدایت کا مطلب ایک صحیح بات سمجھنا نہیں ہے, کیونکہ ہدایت کو اگر آپ لغت میں بھی جا کے دیکھیں, اس کے میننگ کو سرچ کریں, تو آپ کو ملے گا کہ ہدایت کا, یہ مفردات راغب میں یہ میننگ موجود ہے, کہ ہدایت کا معنی یہ ہے کہ مہربانی اور عنایت کے ساتھ رستے کی رہنمائی کی جائے, یعنی عطوفت کے ساتھ, محبت کے ساتھ جو رستہ دکھائے اور رہنمائی کرے وہ ہادی ہوتا ہے, ہدایت کرنے والا ہوتا ہے. اور اس عمل کا نام, اس چیز کا نام, اس فینومینن کا نام ہدایت ہے. اگر ہم خدا کے حوالے سے ہدایت عطا کرنے کی بات کرتے ہیں, تو اللہ کی ہدایت, اس بات کو بہت غور سے سماعت فرمائیں, اللہ کی ہدایت خالی رستہ بتانا نہیں ہوتا ہے, بلکہ اللہ کی ہدایت راہ کو آئیڈینٹیفائی کرانے کے بعد اس پر چلنے کی توفیق عطا کرنا ہوتا ہے. یعنی جن انسانوں کو خدا کی بارگاہ سے ہدایت نصیب ہو گئی ہے, وہ ایسا نہیں کہ خالی وہ رستہ پہچانتے ہیں, خالی وہ رستے کے بارے میں جانتے ہیں, بلکہ اہل ہدایت وہ ہیں کہ جو جنہیں خدا کی طرف سے وہ توفیق عطا ہو چکی ہے, اور جس توفیق کے حاصل ہونے کے بعد وہ اس راہ ہدایت کو طے کر رہے ہیں. اور وہ راہ ہدایت کون سی ہے؟ اللہ, خدا کی طرف سفر, خدا کی جانب سفر, خدا کی قربت اور خدا کی ولایت کی طرف سفر. اور جلدی سے میں ایک آپ کو اس طرف بھی اشارہ کر دوں کہ ہدایت کی لازمی شرط کیا ہے. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کی گفتگو میں انشاءاللہ بصیرت و ہدایت پہ بات کرنی ہے ہمیں, اور یہ اس موضوع سے جو ہم نے دین حق اور دین حق کے مختلف ارکان کے حوالے سے بات کی, یہ اس سے بہت زیادہ دور نہیں ہے یہ موضوع, کیونکہ دین حق کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ دونوں کوالٹیز لازمی اور ضروری ہیں. کہ اگر انسان ہدایت یافتہ نہ ہو اور با بصیرت نہ ہو, تو میں تھوڑی سی دیر آپ کے توجہ کا متلاشی ہوں کہ تھوڑی دیر 20-25 منٹ اگر آپ انشاءاللہ کنسپٹ کو تھوڑا سا ڈیپ میں سمجھ لیں گے, تو اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ واقعات کے ذریعے سے اور مختلف مثالوں کے ذریعے سے اس بات کو ہائی لائٹ اور الیسٹریٹ کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ بصیرت اور ہدایت کے معاملات کیا ہوتے ہیں. تو یہاں سے میں امید کرتا ہوں کہ یہ بات انشاءاللہ کلیئر ہو رہی ہے کہ رسول کی جو سبیل ہے وہ فقط اور فقط دعوت اللہ ہے. یہ دعوت اللہ کی سبیل و صراط ہر قسم کے شرک سے پاک ہے, بلکہ لوگ اور مومنین بھی اگر اپنے دماغ سے, اپنے سوچ سے, اپنی فکر سے خدا کے بارے میں کوئی تعریف و توصیف کریں, تو یہ دین, یہ راہ اس سے بھی بالا تر اور پاک ہے. اور جو حضرات اس راہ کو طے کرنے والے ہیں وہ بصیرت پر ہیں, یعنی ان کے لیے حق اور باطل میں کسی قسم کا کوئی کنفیوژن نہیں ہے. لائک ڈے لائٹ اور نائٹ, اس طریقے سے حق اور باطل ان کے سامنے روشن اور واضح ہے. اب یہاں سے تھوڑا سا, اب یہاں سے جو ہماری لاجک اور ہمارا جو, یعنی یوں سمجھ لیں کہ چین آف لاجک آگے بڑھے گی, وہ اس طریقے سے کہ جو بصیرت ہے, بصیرت کا نقص اور عیب, یعنی بصیرت میں کمی, بصیرت میں خرابی, بصیرت کا نہ ہونا, اس کی کیا وجہ ہے اور یہ کن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے, اور کب انسان بصیرت اور ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر اس بات کو ہمیں بہت غور سے دیکھنا ہے کہ بصیرت کی کمی اور نقص اور محرومی کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے. کیا اس کی وجہ نالج کا نہ ہونا ہے, اور نالج سے میری مراد یہ ہے معلومات, میں نالج کو عمومی سنس میں استعمال کر رہا ہوں, نہ کہ وہ سنس کے جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا اولو العلم اور اوتو العلم, وہ نہیں, بلکہ عمومی سنس میں کہ جس کو ہم کہتے ہیں یہ عالم ہے, یعنی اس کے پاس بہت معلومات ہیں, یہ بہت کچھ جانتا ہے. کیا نالج کا ہیوج ڈیٹا بیس ہدایت اور بصیرت کی بنیاد بنتا ہے, یا بہت ساری عبادات کا انجام دینا بصیرت اور ہدایت کی بنیاد بنتا ہے, یا بہت سارے ایسے کاموں کو کرنا کہ جنہیں ہم ظاہراً دین اور شریعت اور مختلف اعمال ہیں ان کی بنا پر انسان کو ہدایت اور بصیرت نصیب ہو جاتی ہے؟ اس کو تھوڑا سا ہمیں غور سے دیکھنا ہے. سب سے پہلی مثال جو ہمارے سامنے جتنی بھی مخلوقات کا ذکر ہمارے سامنے آیا ان میں سب سے پہلے ہمارے سامنے آدم آئے، حوا آئی، اور ان کے ساتھ ان کا ایک دشمن سامنے آیا جو ابلیس ہے، اور پھر اس کے ساتھ ملائکہ ہیں، لیکن ملائکہ کو پرسنلی آئیڈینٹیفائی نہیں کرایا گیا ہے ہمیں. ملائکہ کو خود ایک مطلب سمجھیں ایک جنس کے طور پر، جنس کے طور پر ہمیں بتایا گیا، لیکن الگ الگ ہم اس وقت ملائکہ کے نام نہیں جانتے ہیں کہ جو آدم والے واقعے کے وقت موجود تھے. شیطان کے پاس کیا تھا؟ شیطان کے پاس عبادات اتنی کثرت، عبادات اور تسبیحات اتنی کثرت سے تھیں کہ جن کا دنیا کا کوئی بھی عابد و زاہد انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اور اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو خطبہ قاطعہ 190 نہج البلاغہ، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں 6000 سال کی عبادتیں تھیں، 6000 سال کی عبادتیں اور تسبیحات شیطان کے پاس تھیں، یعنی ابلیس کے پاس تھیں. کیا ابلیس کے پاس حقیقت کی نالج کی کمی تھی؟ وہ جانتا نہیں تھا. ہم آپ ایمان رکھتے ہیں، ایمان بالغیب رکھتے ہیں، خدا پر اور آخرت پر. ہماری ابھی وہ درجات نہیں ہیں کہ ہماری نظروں کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں اور ہم ملکوت کے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن میں آیا کہ ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی ملکوت دکھائی، ابھی ہم اس درجے پہ نہیں ہیں. تو ہم بالغیب ایمان رکھتے ہیں، لیکن شیطان کا ایمان بالغیب نہیں تھا کیونکہ اس نے خدا سے کلام کیا ہے. ایمان بھی بالغیب نہیں تھا، نالج بھی ہڈن نالج نہیں تھی، کوئی پردوں کے پیچھے والی چیز کی نالج نہیں تھی، شہودی علم تھا اس کے پاس، ملائکہ کی صحبت میں تھا، خدا سے گفتگو اس نے کی، لیکن پھر اس کے بعد اس بدبختی کا شکار کیوں ہوا؟ اگر ہم اس بنیاد پہ دیکھیں تو شاید ہم یہ جملہ کہیں کہ بصیرت کی کمی تھی. کیوں میں کیا جملہ کہہ رہا ہوں بصیرت کی کمی تھی؟ کاسمیٹک جملہ نہیں ہے. آپ اگر اس بات کو دیکھیں کہ شیطان نے، ابلیس نے جو اپنا نقطۂ اعتراض اٹھایا ہے آدم کے مقابلے میں، وہ نقطہ کیا تھا؟ انا خیر من ہو، میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے تیرے حکم کے باوجود سجدہ نہیں کروں گا. اور میرے بہتر ہونے کی دلیل کیا ہے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے آگ سے خلق کیا اور اس کو مٹی سے خلق کیا. تو کس چیز کی کمی ہے؟ بصیرت کی کمی ہے. آدم کی حقیقت کو دیکھنے سے محروم ہے، آدم کی حقیقت کو فقط مٹی جان رہا ہے، آدم کی حقیقت کو فقط مٹی کے طور پہ دیکھ رہا ہے. اور اتنا سب کچھ جاننے کے بعد، اس صحبت میں بیٹھنے اور اتنی عبادت کرنے کے بعد، یہ بے بصیرتی کیوں تھی؟ اس کی وجہ انانیت ہے، اس کی وجہ انانیت ہے. میں بہتر ہوں، مجھے یہ عہدہ چاہیے، یہ خلافت الہیہ کے عہدے پر اتنے عرصے سے میں نے نظریں جمائی ہوئی تھیں، یہ کسی اور کے پاس کیسے جا رہا ہے؟ اس انانیت، یہ ہماری آج کی گفتگو کا پہلا نقطہ ہے، پہلا اہم ترین نقطہ ہے کہ اگر نفس خودبینی اور انانیت سے پاک نہیں ہے، اس کا تمام عبادات اور تمام نالج کے حصول کے بعد بے بصیرت ہونا لازمی ہے. یہ ہمیں ابلیس کے شیطان بننے سے یہ اہم ترین سبق حاصل ہوتا ہے ہمارے پاس. اور اسی وجہ سے جو لوگ اپنی ذات اور اپنی میں کھوئے ہوئے ہیں کسی طریقے سے، کسی بھی عنوان سے، کسی بھی حوالے سے. اپنی میں مثال, میں اپنی ہی مثال دے دوں کہ میں آپ کے سامنے جو گفتگو کر رہا ہوں, اگر اس میں میری یہ نیت کہیں بھی پائی جاتی ہے کہ اس کی بنا پر لوگ میری تعریف کریں, اس کی بنا پر لوگ مجھے ایک اچھا مقرر اور خطیب قبول کر لیں, اگر اس کی بنا پر میری شہرت میں اضافہ ہو, تو میں اس رسول کے پیچھے نہیں کھڑا ہوں جو علی بصیرت ہے, جس کی سبیل ادعو اللہ ہے, بلکہ میں اس ابلیس کے پیچھے کھڑا ہوں. نعوذ باللہ, خدا مجھے اور ہم سب کو محفوظ رکھے. تو یہاں سے آپ اس بات کو سمجھیں, اور اس گفتگو کو جو ہم نے پہلے کی تھی دین حق کے حوالے سے, اس سے بھی آپ اس کو جوڑ سکتے ہیں کہ اگر انانیت ہے تو اتنی عبادتیں, اتنی معلومات, دیکھ رہا ہے سب کچھ, اس کے باوجود بے بصیرت ہے. یعنی حق کو باطل سے الگ کرنے کے, صحیح کو جھوٹ سے دور کرنے کے قابل نہیں. کہ ملائکہ نے بھی آدم کے خاکی ہونے پر نقطۂ سوال اٹھایا تھا, سوال ریز کیا تھا, لیکن ان کے اندر انانیت نہیں تھی. اس وجہ سے جب خدا نے آدم کی حقیقی کوالٹی کو ظاہر کیا, جو کہ علم اسماء کل تھی, فرشتے سجدہ کرنے پر لازم آمادہ ہو گئے, تیار ہو گئے. لیکن اس ابلیس کے اندر وکان من الجن, جو جنات میں سے تھا, اس انانیت کی بنا پر بے بصیرتی اور پھر ہدایت سے محرومی. یہ ہمارے لیے جب ہم دین کو لے کر آگے چلتے ہیں, جب ہم اس سبیل اور اس راہ پہ چلنا چاہتے ہیں کہ جو راہ رسول کی راہ ہے, جو راہ جس پر چلنے والا بابصیرت ہو, جس پر چلنے والا رسول سے منیت کے درجے پر فائز ہو, تو سب سے پہلی کوالٹی کیا ہے؟ درکار انانیت, خودبینی, ذاتی مفادات کی خاطر عمل کرنا, جو کہ انسان کو کس جگہ تک لے کر جاتی ہے؟ حق پر کمپرومائز. انسان رفتہ 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 کر کے ایک دو تین مراحل پر حق پر کمپرومائز کرنا شروع ہوتا ہے, اور آخر میں باطل کا اسیر ہو جاتا ہے. یہاں میں ایک آیت کے ساتھ اس گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھا کر آپ کے سامنے پھر کچھ مثالیں پیش کر دوں تاریخ اسلام سے. سورہ عنکبوت کی آیت 41, اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے دوستوں کے ذہن میں یہ آیت محفوظ ہوگی, میں یاد دلا دوں. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا, کہ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا دوسرے اولیاء اختیار کر لیے, ولایت خدا کو ترک کر کے غیر خدا, جس کی پاسبلٹیز 1001 ہیں, ان کی ولایت میں چلے گئے. ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے مکڑی اپنا گھر بناتی ہے, کہ وہ اپنی پوری زندگی پوری دقت اور محنت کر کے اپنا کمپلیکس بناتے ہیں. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ, لیکن ان کا پورا بنایا ہوا اسٹرکچر اور کمپلیکس دیکھنے میں بہت امپریسو ہوتا ہے, اسٹرینتھ میں مکڑی کے گھر یعنی اس کے جالے جتنی طاقت اور ریزسٹنس رکھتا ہے. لو کانو یعلمون, کاش کہ یہ لوگ اس کا علم رکھتے. کیونکہ یہ ساری تباہی جب سامنے آتی ہے جب انسان یہ سارے کام کر کے فارغ ہو چکا ہوتا ہے, جیسے بنو امیہ کا حال ہوا کہ انہوں نے جب یہ سارے کام کر لیے, امام علی کے ساتھ فریب کاری کی، امام حسن، امام حسین سب کے ساتھ فریب، ظلم، ستم جو کر سکتے تھے کیا، اور اپنے تئیں ایک بہت ہی زبردست کمپلیکس بنا لیا، سب کو شکست دے دی. لیکن 63-64 ہجری میں جا کر ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ صرف بیعت عنکبوت تھا، اس وقت نہیں دکھ رہا تھا. جب انہوں نے امام حسن کو حکومت سے الگ کر دیا تھا، جب امام حسین کو خاموش کر دیا تھا، اس وقت نہیں دکھ رہا تھا انہیں. اس وقت دکھ رہا تھا کہ بہترین ہمارے لیے زبردست ایک چیز تعمیر ہو رہی ہے. لیکن جیسے ہی خدا نے یزید کو واصل جہنم کیا، اس کی جوانی میں یہ اس کا بیعت عنکبوت ہونا سامنے آ گیا. تو لیکن بیعت عنکبوت کی بنیادی نشانی کیا ہے؟ خدا کے سوا غیر از خدا کی ولایت کو اختیار کرنا. اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو ولی بنا لینا. یہ قرآن کریم میں یہ آیتیں موجود ہیں، اللہم یا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ. حضرت یوسف علیہ السلام کا جملہ ہے، اے خدا جو آسمانوں اور زمین کی بنیادوں کو قائم کرنے والا ہے، انت، تو ہے میرا ولی. کہاں ہے میرا ولی؟ فی الدنیا والآخرہ، میری دنیا کی زندگی کے بھی ہر لمحے میں تو ہی میرا ولی اور سرپرست اور رہنما اور ہادی ہے، اور میری آخرت میں بھی تو ہی میرا ولی. اِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. یہ رسول خدا کا جملہ ہے قرآن کریم، کہ میرا ولی وہ خدا ہے کہ جس نے کتاب کو نازل کیا، اور وہ خدا فقط صالحین کی ولایت کرتا ہے، ان کا متولی ہے. اگر ہم صالحیت سے باہر ہو گئے، اگر ہم نے خدا نہ خواستہ وہ شیطنت والی روش اختیار کی، انانیت، جس کی پہلی اینٹ انانیت ہے، تو انسان سب سے پہلے جس بیعت عنکبوت کا شکار ہوگا وہ کیا؟ وہ انسان کی خواہشات اور مفادات کا نیٹ ورک ہے جو بن رہا ہوتا ہے، یہ وہ بیعت عنکبوت ہے. تو بصیرت کی دشمن انانیت ہے، اور انانیت کی موجودگی کی لازمی شرط ولایت خدا سے باہر ہونا ہے. یعنی جب انسان اس بات کی پرواہ نہ کرے اپنی زندگی میں کہ میں ولایت خدا میں ہوں یا نہیں ہوں، اور ولایت خدا کے لیے لازمی ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا کہ وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ، خدا فقط صالحین کی ولایت قبول کرتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے کہ جو صدق دل سے، سچائی سے اس پر اور دین پر اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے دین حق کے تقاضوں کو پورا کرنے کی ایفرٹ کرتے ہیں، ان کا ولی خدا ہے. تو اگر ہم نے اس بات کو نہ سمجھا، اگر ہم نے اس بات کو نہ قبول کیا، تو سب سے پہلے کیا ہوگا؟ ولایت خدا سے نکلنے کا نتیجہ انانیت کے جال میں، اپنی ذاتی خواہشات اور مفادات کے جال میں پھنسنا، جو بیعت عنکبوت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیز فوری طور پر نعوذ باللہ ہمیں گھیر لے گی، وہ بے بصیرتی ہے. حق اور باطل سمجھ میں نہیں آئے گا، صحیح اور غلط نہیں دکھے گا، عبرت حاصل نہیں کر پائیں گے، اور انجام کار بے ہدایتی اور گمراہی ہے. تو علی بصیرت انا ومن اتبعنی، اس کو یاد رکھیے گا کہ یہ لازمی شرائط ہیں، یہ لازمی نشانیاں ہیں. اب میں آپ کے سامنے مثالوں پر آ جاؤں کہ یہ وہ بنیاد تھی جو ہم نے فراہم کی تاکہ ہم بات کو سمجھ سکیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ جو گفتگو ہم نے دین حق والی کی تھی، اس سے بھی آپ اس بات کو مربوط کر پائیں گے انشاءاللہ، کہ دین حق کا نفاذ، دین حق کا قیام با بصیرت لوگوں کے ہی بس کی بات ہے. اور اس کے میں نے آپ کو ایک اسکوپ بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ بصیرت کہاں سے آتی ہے، کیوں کر آتی ہے، اور انسان ان بصیرتوں سے، اس بصیرت سے محروم کیوں ہو جاتے ہیں. ایک صلوات آپ حضرات سے گزارش، اللہم صلی
اللہ
محمد وعلى محمد.
اب میں آپ کی خدمت میں کچھ مثالیں تاریخ اسلام سے. اچھا، یہاں پر میں ایک بات عرض کر دوں کہ جب ہم کچھ شخصیات کے نام لیتے ہیں تو ایک ہماری بہت زیادہ بدقسمتی ہے ہم مسلمانوں کی کہ ہمارے اندر ڈویژنز اور تفرقے اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ ہم نے پرسنالٹیز کو بانٹ لیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جس کو یہ اچھا کہیں گے اس کی وہ برائی نکالنے کی کوشش کریں گے، جو جس کی یہ تعریف کریں گے اس کی وہ کبھی بھی اس کے بارے میں کوئی اچھے جملے کلمات بیان نہیں کریں گے. حتیٰ یہ کہ لوگوں نے اس بغض میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی، کہ یعنی یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ امام حسن علیہ السلام خاص طور سے، کہ جن کے لیے پیغمبر اکرم کا صریح قول جو شیعہ سنی دونوں کے پاس موجود ہے کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کے بارے میں بنو امیہ کی پھیلائی ہوئی اور گڑھی ہوئی باتوں کو قبول کر رہے ہوتے ہیں، جو انتہائی افسوسناک پہلو ہے. تو اگر میں کچھ ہستیوں کے نام لوں گا یہاں پر، اور میں اسی لیے جیسے ہمارے کچھ دوستوں نے فرمائش کی کہ آپ اگر کچھ تاریخ کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کریں، اور اس میں میں ہمیشہ پرہیز اسی لیے کرتا ہوں کہ اگر تاریخ جو کچھ بھی بیان کی گئی ہے اور جس کو علماء نے بیان کیا ہے اور اس پر بات کی ہے، تو اگر اس کو پڑھا جائے آنیسٹی کے ساتھ تو آپ یقین کریں کہ اس سے شیعہ سنی دونوں ہی ناراض ہو جائیں گے. نہ یہ خوش ہوں گے نہ وہ خوش ہوں گے، کیونکہ جو بات اور حقیقت نکل کر سامنے آتی ہے وہ نہ 100% ان کی مرضی کی ہوتی ہے نہ 100% ان کے منشا کے مطابق ہوتی ہے. تو بہرحال آج میں ہمت کر کے، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو بہت امپورٹنٹ ہیں جن کا بیان کرنا، اور جو اس موضوع سے، کیونکہ یہ بصیرت اور ہدایت والا جو موضوع ہے یہ ہماری زندگیوں کے حوالے سے بے انتہا اہمیت کا حامل ہے، تو جن ہستیوں کا بھی میں نام لے رہا ہوں گا تو اس میں کوئی شیعہ سنی والی بات نہیں ہے، بلکہ وہ ایک عبرت ہے خود اپنی ہماری زندگیوں کے لیے. وہ تو انہوں نے جو کیا کمایا کر کے چلے گئے، اور انہوں نے اب تک اپنے تمام حساب کتاب کو بھی دیکھ لیا ہوگا اور اپنے انجام اور اپنی عاقبت کو بھی پا لیا ہوگا. تو ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، ہم اس پر بحث نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم وہاں سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی زندگی کے لیے. تو یہ ایک جملہ ہے جو میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ آپ اس کو اس لائٹ میں سنیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں، اور یہ چیز قرآن سے ثابت ہے، اس کے لیے آپ کو کسی بھی تاریخ کی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ رسول خدا کی زندگی میں آپ کے پیروکار یعنی امت مسلمہ ساری کی ساری ایک مقام اور ایک مرتبے اور ایک معیار پہ نہیں تھی. اگر آپ کو یاد ہو میں نے سورہ احزاب میں سے غزوہ احزاب کی آیتیں جو قرآن کریم میں کافی ہیں، 20-25 آیتیں ہیں غزوہ احزاب کے متعلق، اور اس میں آپ کو بتایا تھا پورا کلیریفائی کر کے کہ پانچ گروپس خود مسلمانوں کے اندر بن گئے تھے، جن میں منافقین تھے، فی قلوبہم مرضن جن کے دلوں میں مرض تھا وہ لوگ تھے، جو لوگ جن کے ایمان میں کمزوری تھی اور جن کے عمل میں کمزوری تھی، اور مخلص مومنین. پانچ گروپس کا قرآن کی آیتوں نے تذکرہ کیا, تو یہ کس کے لیے کسی ہسٹری بک کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہی بات رسول اکرم کے وصال کے بعد یہ تمام کی تمام چیزیں بڑی عجیب انداز سے سامنے آئی. یعنی یہ جو کربلا ہوئی, صلح امام حسن ہوئی, یہ تمام کی تمام چیزیں کوئی آؤٹ آف دا بلو نہیں نکلی ہیں, بلکہ اس کے پیچھے بہت سارے مقدمات اور اسباب اور وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر بات یہاں تک پہنچی ہے. میں آپ کی خدمت میں دو مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے یہ بصیرت و ہدایت والی بات بہت کلیئرفائی ہوگی. ایک شخصیت ہے زبیر بن العوام. یہ کون سی شخصیت ہے؟ جو رسول کے امام علی کے رشتہ داروں میں سے ہیں اور رسول خدا کی زندگی میں بڑے مخلص صحابی ہیں, اور یہ ان چند لوگوں میں سے تھے کہ جب سقیفے کے واقعے کے بعد امام علی علیہ السلام کے گھر پر دعویٰ بولا گیا تھا تو یہ خانہ یدہ میں امام علی کی حمایت میں موجود تھے. جو سات آٹھ لوگ تھے جو ان میں سے تھے, زبیر بن العوام. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ امام علی علیہ السلام جب مسند خلافت پر تشریف فرما ہوئے تو تھوڑے دنوں کے بعد ایک یا دو سال کے بعد آپ کے خلاف محاذ بن گیا. اور وہ محاذ کس بنا پہ تھا؟ کہ قتل عثمان کے خون کا بدلہ اور دیگر معاملات. اور یہ محترم جناب زبیر بن العوام یہ اس محاذ میں امام علی علیہ السلام کے خلاف موجود تھے. یہ اگر آپ غور کریں تو ایک اتنی عجیب بات ہے, یعنی اتنی عجیب بات ہے. اور امام علی علیہ السلام نے آخر دم تک زبیر کے قتل تک زبیر کو اپنا کہا ہے. کہ نہج البلاغہ میں بھی ایک جملہ میں نے دیکھا تھا کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک ہمارا اپنا بھی ان میں شامل ہے جو یہ فتنے کی آگ بھڑکا رہے ہیں. ایک ہمارا اپنا بھی. کیا وجہ تھی؟ یعنی زبیر اس ہدایت سے کہ جس ہدایت پر وہ پہلے فائز تھے, کہ جب جمل میں امام علی علیہ السلام نے زبیر کو بلایا ہے اپنے سامنے اور ان کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے کہا ہے کہ میں آج تم کو کیا دیکھ رہا ہوں, کس حالت میں دیکھ رہا ہوں, کہ تم نے اور ہم نے اسلام کی خاطر اسلام کی حمایت میں شانہ بشانہ تلوار چلائی ہے, جہاد کیا ہے, آج میں تمہیں کہاں دیکھ رہا ہوں, تم کس جگہ پہنچ گئے ہو. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ اے زبیر, ہاں مجھے معلوم ہے کہ تم کو اس حال میں پہنچانے والا تمہارا بیٹا عبداللہ ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اپنی خواہشات اور مفادات جہاں بھی حق کے مقابلے میں امپورٹنس گین کرنا شروع کر دیں, آپ کی تمام نالج اور آپ کی عبادات اس جگہ پر بیکار ہونا شروع ہو جاتی ہیں. انسان بے بصیرتی اور بے ہدایتی اور گمراہی کا شکار ہونے لگتا ہے. عجیب مثال ہے. اور شاید خدا نے ان کی توبہ کو قبول کیا کیونکہ وہ پھر نکل گئے تھے کہ میں علی کے مقابلے میں نہیں لڑوں گا اور پھر قتل ہو گئے. شاید ان کی توبہ قبول, لیکن عجیب مثال ہے زبیر کی. اس سے آگے بڑھ کے ایک اور مثال جو میں آپ کی خدمت میں تھوڑی سی تفصیل سے بیان کر کے اور پھر میں سلسلہ مصائب کی طرف چلا جاؤں. دوسری مثال ہے سعد بن ابی وقاص, اور ان کا نام سعد بن مالک تھا انفیکٹ, کیونکہ ابی وقاص بھی کنیت ہے, سعد بن مالک. اور یہ ننیال کی طرف سے رسول کے رشتہ دار ہوتے تھے. یہ سعد جو تھے یہ ننیال کی طرف سے, والدہ کی طرف سے ان کی رسول سے رشتہ داری ہوتی تھی. اور ان کی بڑی خدمات بیان کی جاتی ہیں. فاتح ایران کہے جاتے ہیں. رسول خدا کے حوالے سے بہت ساری ان کے فضائل بیان ہوتے ہیں. اہل سنت کی روایات میں اشعری مبشرہ میں ان کا نام شامل ہے. اب میں تھوڑا سا آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ جب جو خلفاء تھے, خلیفہ اول, خلیفہ ثانی, ان کے دور میں یہ کہیں کہ گورنر بھی تھے, پھر اس کے بعد لوگوں کی شکایات کے نتیجے میں ان کو ہٹایا گیا. امام علی علیہ السلام جب خلافت پر, یعنی چوتھی خلافت کی منزل پر ظاہراً فائز ہوئے, سعد نے تمام امت جمع تھی امام علی علیہ السلام کی بیعت کے لیے. یعنی اتنا زیادہ جمہوری انتخاب کسی خلیفہ کا نہیں ہوا جتنا امام علی علیہ السلام کا ہوا تھا, لیکن چند افراد جن میں عبداللہ ابن عمر بھی تھے, یہ سعد بن ابی وقاص بھی تھے کہ جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی, امام علی کی بیعت نہیں کی تھی. باقی ساری بیعتوں پر ان کو اعتراض نہیں تھا, اس لیے کہ وہاں سے کچھ نہ کچھ مل رہا تھا اور ملنے کی امیدیں زیادہ تھیں. لیکن امام علی علیہ السلام نے کیونکہ آتے ہی اس بات کو کلیریفائی کر دیا تھا, اور کلیریفائی نہ بھی کریں تو امام علی علیہ السلام کی ذات سورج کی طرح روشن ہے کہ علی اور عدالت, علی اور حق, یہ ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں. ان میں ہرگز ہرگز کوئی جدائی نہیں ہے. یعنی علی میں اور حق میں اور حقیقت میں اور عدالت میں کوئی فرق نہیں, تفریق نہیں. تو سب لوگوں کو پتا تھا, لوگوں کو, جو لوگ ظاہراً بیعت کر رہے تھے ان کو بھی ایکسپیکٹڈ تھا کہ آگے جا کے کیا ہونا ہے اور کس قسم کے حالات درپیش ہوں گے. انہوں نے امام علی علیہ السلام کی بیعت نہیں کی. اس کے بعد جب صفین ہوئی, جمل ہوئی, یہ گھر پہ بیٹھے رہے. اور اگر آپ اہل سنت کی لکھی ہوئی وہ پڑھیں, ان کی حالات زندگی, تو ایک جملہ آپ کو ملے گا کہ یہ جو تھے یہ بہت زیادہ محتاط انسان تھے, یہ بہت محتاط انسان تھے کہ انہوں نے عذرو احتیاط اس بات کو قبول نہیں کیا کہ جی اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ ادھر صحیح ہے یا ادھر صحیح ہے, تو میں خاموش رہنا اور گھر بیٹھنا پسند کرتا ہوں. امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد, اب میں تھوڑی سی تفصیل سے یہ واقعہ, اور یہ واقعہ میں ایسے ہی نہیں عرض کر رہا ہوں کہ یوں ہی کچھ پڑھ کے, بلکہ یہ علامہ تہرانی نے کی کتاب ہے, مطلب کتاب تو حقیقتاً نہیں ہے, ان کی تقاریر ہے جو کتابی صورت میں پبلش ہوئی ہیں. امام شناسی, اس کی 17 جلدیں, اس کی جلد نمبر 10 volume 10 میں یہ تفصیل سے اس بات کو بیان کیا گیا ہے, اور اہل سنت کے ہی سورسز زیادہ ہیں جہاں سے اس واقعے کو نقل کیا. امام علی علیہ السلام کی شہادت, امام علی علیہ السلام کی شہادت میں کے دوران حیات میں تو یہ بالکل محتاط تھے, انہوں نے کسی بھی چیز میں کچھ بھی نہیں کنٹریبیوٹ کیا, نہ آگے بڑھے, پر گھر میں بیٹھے, اس لیے کہ یہ احتیاط پہ عمل کر رہے تھے. لیکن اس کے بعد پھر معاویہ جب غاصبانہ طریقے سے قابض ہو گیا امارت اسلامی پر, تو یہ اس کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور ظاہر ہے کہ حاضر ہونے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی کچھ مجھے بھی ملے, کچھ چیز آئے میرے حصے میں بھی. لیکن اب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں, انسان جب حق کی خاطر, یعنی بے بصیرت جو انسان ہوتا ہے نا, اس کی کیا حالت ہوتی ہے. اور اس سے بتانے کا صرف ایک مقصد ہے کہ تاکہ ہم اپنے لیے سبق لے سکیں. اب معاویہ بھاگ گیا, ظاہر ہے اس سے زیادہ شاطر انسان تو شاید اس وقت کے پورے مسلمانوں میں پیدا ہونا مشکل ہو کہ کیا مدعا ہے, کیوں آئے میرے پاس. تو معاویہ کہنے لگا کہ اب تم میرے پاس آ گئے ہو تو کیا ہی بہتر ہو کہ ذرا ممبر پہ جاؤ اور علی کو کچھ برا کہو, علی کے بارے میں کچھ ان کی برائیاں بیان کرو, کیونکہ 65-70 سال تک بنو امیہ کے ممبروں سے یہی کام ہو رہا تھا. اس نے دیکھا کہ یہ اچھا موقع ہے, میں بھی کچھ اپنا حصہ نکال لوں ان میں سے. اب بہرحال بہرحال ان کے اپنی ایک پرسنالٹی ہے, ان کا ایک کیلیبر ہے, اور ان کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو کسی منصب پر ہی دیکھنا چاہتے ہیں, اور جہاں پر منصب ملنے کی امید نہ ہو وہاں پر یہ نیوٹرل ہیں. آپ اس کردار کو سمجھ رہے ہیں, سمجھیے گا کہ یہ کس قسم کا کردار ہے, اور یہ ہم میں بھی موجود ہوتا ہے اور موجود ہونے کے امکانات بہت ہیں. کہ میں لوگوں سے کمتر تھوڑی ہوں. علی یعنی کہ آج کی زبان میں اگر میں بات کروں, علی تو ہمارے کولیگ ہیں. رسول خدا نے پتہ نہیں کیوں ان کو اتنی فضیلت دے دی. رسول نے پتہ نہیں شاید اس لیے کہ ان کے بھائی تھے, ان کے قریبی رشتہ دار تھے, اس لیے ان کو ہمارے اوپر بٹھا دیا. لیکن مجھ میں کیا کمی ہے؟ میں نے بھی اسلام کے لیے اتنے کام کیے ہیں, میں نے بھی رسول کی صحبت میں 20 سال گزارے ہیں, فلاں فلاں فلاں. جب معاویہ نے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ ذرا جائیے اور علی کو برا کہیے, تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول سے علی کی 3 ایسی فضیلتیں سنی ہیں کہ یعنی سورج جن چیزوں پر طلوع ہوتا ہے ان سب سے زیادہ وہ قیمتی ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی اگر کوئی چیز ہے, اس سے بھی زیادہ قیمتی, اس سے بھی زیادہ یعنی بافضیلت, یہ 3 چیزیں ہیں. معاویہ کہتا ہے وہ کون سی 3 فضیلتیں؟ فرماتے ہیں پہلا یہ کہ علی سے رسول نے اپنی بیٹی کا عقد کیا, اور علی کی اولاد فرزند رسول کہلائی. یہ عظیم الشان فضیلت. دوسری فضیلت یہ ہے کہ خیبر میں جب 39 دن تک لشکر اسلامی کامیاب نہیں ہو رہا تھا, تو رسول نے بلا کر علی کو علم دیا اور کہا کہ میں آج علم اس کو دیتا ہوں جو کرار اور غیر فرار ہے, اور خدا جس کے ہاتھ پر فتح عنایت کرے گا. اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ رسول نے علی کے بارے میں یہ فرمایا کہ اے علی, تم کو مجھ سے وہی منزلت اور نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی, مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ دنیا کی ہر قیمتی چیز سے زیادہ قیمتی یہ جملے ہیں رسول کے. تو میں نے اپنے کانوں سے اپنے سامنے رسول کے یہ جملے سنے ہیں اور دیکھے ہیں. میں ایسی شخصیت کے بارے میں سب و شتم نہیں کر سکتا. اب دوسری طرف بھی دیکھیے, جیسے بھائی میں نے کہا کہ کچھ شوقس چیزوں میں ہمارے لیے بھی ہوتے ہیں. معاویہ نے ایک عجیب جملہ کہا. اس نے کہا کہ واللہ خدا کی قسم, اس وقت میرے دل میں تجھ سے زیادہ ملعون اور کوئی شخص نہیں ہے. اگر تم علی کے بارے میں یہ سب جانتے تھے اور تم نے رسول کی زبان سے سنا تھا, تو تم نے علی کی نصرت و حمایت کیوں نہیں کی؟ خدا کی قسم, اب یہ معاویہ کہہ رہا ہے, جملے موجود ہیں تاریخ میں, کہ معاویہ کہہ رہا ہے خدا کی قسم, اگر میں نے علی کی ایسی فضیلتیں رسول سے سنی ہوتی تو زندگی بھر علی کا خادم ہوتا اور خادم رہتا. اب ظاہر ہے آپ خود ہی سمجھ لیں کہ کیا مطلب ہے اس کا, زندگی بھر علی کا خادم رہتا. 7 جواب دیتے ہیں. انی رأیتو ریحاً سوداء مظلمتاً, میں نے دیکھا کہ ہوا سرد ہے اور رات تاریک ہے. اب یہ فرما رہے ہیں, وہ جواب دے رہے ہیں معاویہ کے اس بات کا کہ تم نے رسول کے اس سب کو دیکھتے ہوئے علی کی نصرت کیوں نہیں کی؟ علی کی بیعت کے وقت تم کہاں تھے؟ جمل اور صفین میں تم کہاں تھے؟ میں نے دیکھا, 7 کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہوا سرد ہے, رات تاریک ہے. اخ اخ, میں نے اپنے آپ کو کہا ٹھنڈ ٹھنڈ ٹھنڈے رہو ٹھنڈے رہو. یخ اردو میں بھی آپ سمجھتے ہیں یخ یعنی ٹھنڈا, اخ اخ ٹھنڈے رہو. جب اور اپنے راحل کو اپنی سواری کو ٹھہرا لو, وقف دے دو. حتی مرت الریح ہو, یہاں تک کہ جب ہوا سازگار ہو جائے, فسر تو پھر میں چلوں گا آگے, ٹھیک ہے پھر میں روانہ ہو جاؤں گا. معاویہ نے کہا کہ قرآن میں اخ نہیں ہے, قرآن میں ٹھنڈ نہیں ہے. اس نے سورہ حجرات کی آیت پڑھی. سورہ حجرات کی آیت یہ ہے کہ جب مومنین کے دو گروہوں میں آپس میں تنازعہ ہو اور وہ کسی طریقے سے حل نہ ہو رہا ہو اور ان میں آپس میں لڑائی ہو جائے جنگ ہو جائے, تو تم پر لازم ہے کہ جو عدالت پر ہیں ان کے ساتھ مل کر باغی گروہ کے ساتھ قتال کرو. معاویہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں اخ اخ نہیں ہے, یہ ٹھنڈے رہنے والی روش تم کو کہاں سے ملی, کدھر سے نظر آئی؟ اب سعد لاجواب ہو گئے. کس نے لاجواب؟ اب یہی جو ہے نا, یہ عجیب باتیں ہیں. انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا اور آپ لوگ اس پر بھی اپنے سوالات تیار رکھیے گا, تو ان ساری باتوں کو, یہ بھی بڑے لطیف موضوعات ہیں. سعد کچھ نہیں, اب تو ان پر پانی پڑ گیا, کچھ نہیں. اب انہوں نے بالآخر کہا کہ تو جس مسند پر بیٹھا ہے میں اس کا تجھ سے زیادہ حقدار ہوں. This sentence sums up it all. یہ جو جملہ ہے یہ پوری کہانی کا خلاصہ ہے. تو جس مسند پر بیٹھا ہے میں اس کا تجھ سے زیادہ حقدار ہوں. یہ خودبینی, یہ خود پرستی, اپنے مفاد, اپنی اولاد, اپنا مال, اپنا کاروبار, اس کے پیچھے جانا, اس حوالے سے انانیت سب سے پہلے انسان کو ولایت خدا سے باہر نکالتی ہے, اور ولایت خدا سے باہر نکلنے کا نتیجہ بے بصیرتی ہے, سبیل رسول سے جدائی ہے, اور گمراہی اور ضلالت ہے. یہاں پر خدا گواہ ہے کہ میں نے کسی شخصیت کا نام اس لیے نہیں لیا ہے کہ میں کسی فرقے کی دل آزاری کرنا چاہتا ہوں. یہ واقعہ منعن, کیونکہ ہمارے جو شیعہ حضرات ہیں وہ بھی اس بات کو قبول نہیں کریں گے کہ اچھا معاویہ کو اتنی نالج تھی قرآن کی, معاویہ اتنے پر اتنی مدلل گفتگو کر سکتا تھا, شاید ہمیں بھی ایک عجیب سا لگے. لیکن جو منعن علامہ تہرانی نے جو واقعہ نقل کیا, اور اس میں مختلف منابع اور سورسز کو میں نے آپ کے سامنے نقل کیا, اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ وہ سعد کہتے ہیں کہ جس مسند پر تم اس وقت قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو میں اس کا زیادہ حقدار ہوں. معاویہ نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ تمہارے اپنا قبیلہ تو تمہیں سرداری اور لیڈرشپ کے لائق سمجھتا نہیں ہے, تم امت مسلمہ کی سرداری کا دعویٰ کرنے بیٹھے ہو. نتنگ, شاید کچھ گورنری مل گئی, کچھ ہو گیا, لیکن یہ ایک ایسی پرسنالٹی ہے جو فلوٹ کر رہے ہیں, یہ فلوٹ کر رہے ہیں حق اور باطل کے درمیان. ان کی اپنی جو علم ہے, جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے, وہ انہیں حق کی طرف کھینچتا ہے, لیکن جو ذاتی انانیت اور میں ہے کہ مجھے بھی صاحب منصب ہونا چاہیے, مجھے بھی یہ میرا حق ہے جو مجھے ملنا چاہیے, وہ ولایت شیطان کی طرف, یعنی یہ وہ ولایت خدا اور ولایت شیطان کے درمیان آسیلیٹ کر رہے ہیں اس قسم. اور جیسا کہ واقعات میں یہ بھی ہے, ظاہر متفق علیہ تو یہ واقعات نہیں ہے, لیکن یہ کہ 55 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے سعد ابن ابی وقاص کا, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ معاویہ, کیونکہ ظاہر ہے کہ جب انہوں نے یہ بات کہی, امام علی کے فضائل اس کے منہ پر بیان کیے, اس کے مطالبے کو ماننے سے انکار کیا, تو اب اس کے لیے تو ایک ناپسندیدہ شخصیت بن گئے نا, اور جب معاویہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں یزید کی خلافت کے لیے پروپیگنڈا شروع کیا ہے تو سعد ابن ابی وقاص یزید کی خلافت کو قبول کرنے پہ تیار نہیں تھے، اور عین ممکن ہے کہ وہ بھی اسی کے ہاتھوں مقتول ہوئے ہوں. لیکن میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ بھی یہ متفق علیہ تاریخ ہے کہ ان کا انتقال ہوا ہے ایک علاقے میں مدینہ سے باہر جس کا نام تھا عتیق، اپنے پیلس میں. قصر کا ورڈ ہے، قصر، قصر یعنی پیلس. ان کا پیلس تھا اور جو ترکہ اپنے پیچھے انہوں نے چھوڑا ہے اس کی مالیت 250,000 یعنی 250,000 درہم تھی. یہ سب باتیں میں کیوں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر دین حق، اگر ہم واقعاً دین حق کو اپنانا چاہتے ہیں، اگر ہم واقعاً دین حق کے سائے میں اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لازمی ہے بصیرت، اس کے لیے لازمی ہے بصیرت. اور بصیرت ایک ایسی چیز ہے جو فقط اور فقط ولایت خدا سے حاصل ہوتی ہے. بصیرت وہ چیز نہیں ہے کہ جو پڑھنے سے یا عالم اور علامہ بننے سے ملتی ہے. جیسے میں نے شیطان کی مثال، یہ مثالیں آپ کو اسی لیے بتائیں کہ یہ سارے وہ لوگ تھے کہ جن کی خدمات ہیں، جو رسول کے، امام علی کے رشتہ داروں میں سے تھے، خدمات ہیں، بزرگ خدمات ہیں اسلام کے حوالے سے. لیکن جب مختلف امتحانی مراحل آتے گئے ہیں تو اس قسم کے باتیں سامنے آتی گئی ہیں. اور الٹیمیٹلی کیا ہوا ہے کہ ان کی ذات سے حق کو اور دین حق کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ پایا. اور اسی حوالے سے اگر ہم امام حسن علیہ السلام کی ذات گرامی کی طرف بھی توجہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، تو امام علیہ السلام نے صلح جو فرمائی ہے تو صلح کرنے کا ظاہر ہے کہ اگر امام کے پاس وہ باب بصیرت اصحاب ہوتے جو دین حق کے لیے اس نظام کی بیک بون کا کام کرتے ہیں، اس کو اٹھانے کے لیے فاؤنڈیشن بناتے ہیں، اگر وہ لوگ ہوتے تو امام کبھی صلح نہیں کرتے. یہ بات بالکل طے شدہ ہے کہ امام علیہ السلام کبھی صلح نہیں کرتے. لیکن میں آپ کو کچھ نام دیتا ہوں. اب یہ ہمارے شیعوں کے لیے پرابلم ہے یہاں پہ کہ عدی بن حاتم، حجر ابن عدی، مسیب ابن نجبہ، سلیمان ابن سرد خزاعی، یہ وہ لوگ تھے جو امام حسن علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے. ان کے نام آپ نے سنے ہوں گے، لیکن یہ سب امام حسن سے ناراض تھے. ان کے نقطۂ نظر کے تحت امام نے غلط کام کیا، اور انہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے امام کو یا مذل المؤمنین کے نام سے بھی پکارا ہے. تو یہ لوگ جو اپنی جگہ کیا تھے، کیا کہوں میں نے، صاف دل تھے، ظاہراً با ایمان تھے، لیکن بے بصیرتی یہ بھی ہوتی ہے، یہ بھی بے بصیرتی ہے کہ اپنی بات، ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ انانیت، کتنے طریقوں سے انانیت اور میں اپنے آپ کو ایکسپریس کرتی ہے اور کہاں کہاں پر دین کا کام خراب کرتی ہے. تو اگر دین کے حوالے سے کام کرنا ہے نا تو تسلیم ہونا چاہیے خدا اور حجت خدا کے سامنے، اور ولایت الہی کے سائے میں رہنے کی ہمیشہ کوشش کریں اور ریکوائرمنٹ پوری کریں. کہ جیسے کہ آج ہمارے اندر ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جن کی نظر میں کیا ہے، فقط تلوار اٹھاؤ، فقط باہر نکلو، فقط بس مجاہدہ. اسی لیے خالی ان کو امام حسین سمجھ میں آتے ہیں، باقی کوئی امام سمجھ میں نہیں آتا. اسی وجہ سے نہیں سمجھ میں آتا کہ آپ نے جو بنایا ہے دین کو وہ اپنی مرضی کے مطابق بنایا ہے. آپ خود دین کو ایک خاص شکل میں دیکھنا چاہ رہے ہیں، نہ کہ اس بات کی ایفرٹ کر رہے ہیں کہ اس راہ پر جو راہ بصیرت ہے جو دعوت اللہ کی راہ ہے, جو توحید ہے, نہ وہ حقیقی کا رستہ ہے, نہ کہ اپنے آپ کو اس پہ کمٹ کریں, نہ کہ دین حقیقی کے تمام ارکان اور امور کو سمجھ کر اپنے آپ کو اس پر لائیں. عجیب مظلومیت ہے ائمہ علیہ السلام کہ یہ حضرات ہیں اور یقیناً بہت اچھے لوگ ہیں. میں نے آپ کو کسی بھی برے انسان کی مثال نہیں دی اس میں, یعنی واقعاً بہت ان کی میرٹس اور کنٹریبیوشنز ہیں, لیکن الٹیمیٹلی آپ حق کے لیے فائدے مند ثابت نہیں ہو پا رہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کی بصیرت میں رکاوٹ کیا چیز بن رہی ہے؟ کسی نہ کسی فارم اور شکل میں آپ کی میں, آپ کی انانیت, کہ میں دین کو یہ سمجھ رہا ہوں یا پھر جو مفادات, جیسے میں نے آپ کی خدمت میں اس کیا. تو بس بات تمام ہوئی, اور اسی کو آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے سارے دوستان, اور یہ ساری گفتگو میں نے آپ کی بصیرت پر بھروسہ کرتے ہوئے کی ہے, انشاءاللہ کہ خدا ہمیں اور آپ کو واقعاً اس بصیرت اور اس گہرائی اور اس ویژن سے نوازے کہ جو رسول کی اور دین حق کی اتباع کرنے والوں کی پرائم کوالٹی ہے, کہ کہیں ہم اس جیسے نہ ہو جائیں کہ ہمارے لیے عزائے امام حسین کیا ہے کہ جی مجلس بڑی, مجمع بہت ہو گیا, تبرک بڑا زبردست ہو گیا, فضائل بڑے اچھے واہ واہ ہو گئی, مصائب میں بہت زیادہ رقت ہو گئی. یہ عزائے حسین نہیں ہے کہ آپ یہ سب کرنے کے بعد آپ خوش ہو جائیں اور کہیں کہ جی محرم کے ایام بہترین گزر گئے, ہم نے عزاداری کا حق ادا کر دیا. عزاداری کا یا امام حسن امام حسین علیہ السلام کی یاد منانے کا حق یہی ہے کہ اپنے آپ کو ریویو کریں کہ اس عزائے امام حسین علیہ السلام نے اس راہ بصیرت و ولایت خدا سے کتنا نزدیک کیا. میری ذات میں, میرے قلب میں انانیت کتنی کم ہو گئی, یا یہ کہ میں بھی کہ اگر آج امام زمان ہمارے سامنے ظاہر ہو جائیں تو بجائے اس کے کہ میں امام علیہ السلام کی اتباع میں ہوں یا امام کو مشورہ دینے کے لیے پہنچ جاؤں, جو کہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا امام حسن کے ساتھ کیا ہوا. اور آپ اس بات پہ غور کیجئے کہ یہ لوگ جو کافی اچھے معیار کے حضرات تھے جن کے نام میں نے لیے, ان میں سے کوئی بھی کربلا نہیں پہنچ سکا, ان میں سے ایک بھی کربلا میں نہیں تھا, وہ اور ہی لوگ تھے. اور شاید امام حسن علیہ السلام نے ان کو چھپا لیا تھا اپنے دامن میں, بالکل خفیہ طریقے سے چھپا لیا تھا. کس لیے؟ کہ ان کو ایک جس طریقے سے صدف ہوتا ہے نا, صدف جو جسے موتی تو جو اندر ہوتا ہے لیکن جو اوپر اس کا شیل ہوتا ہے, کہ جس طریقے سے کہ وہ صدف اس بارش کے قطرے کو اپنے اندر چھپا کر اور اس کی پرورش کر کے اور اس قطرے کو موتی بنا دیتا ہے, امام حسن علیہ السلام نے یہ کام کیا. اور وہ جو موتی تھے, جو گوہر ہائے آبدار تھے, وہ پھر امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے دنیا کے سامنے آشکار اور ہوئے اور نظر آئے. تو اس لحاظ سے امام حسن علیہ السلام حقیقتاً آپ کا کام کربلا کی بنیاد ہے, فاؤنڈیشن ہے, کہ آپ نے سلو کیوں کی تاکہ وہ جو تھوڑے سے لوگ ہیں جو حقیقتاً بابصیرت ہیں, جو حقیقتاً فمن تبعنی فإنہو منی کی منزلت پر فائز ہونے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں, ان لوگوں کو پریپئر کیا جا سکے, وہ بنیاد بنائی جا سکے کہ جہاں پر یہ کام ہو سکے. بہرحال میں شہادت کے حوالے سے کچھ جملے عرض کروں کہ جو دردناک حقیقت اور بہت ہی دل تڑپا دینے والے واقعات امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے آتے ہیں, بلکہ اہل بیت کے زیارت جامعہ کے جملے یاد آتے ہیں, پورا تو مجھے ذہن میں نہیں ہے, لیکن اس قسم کے جملے ہیں کہ یا موالی, اے ہمارے موالی, اے ہمارے مولا, بارہ اماموں کو مخاطب کر کے, کہ آپ میں سے کچھ وہ ہیں کہ جن کے سر کو محراب عبادت میں شگافتہ کر دیا گیا, اور آپ میں سے کوئی وہ ہے کہ جس کی شہادت کے بعد اس کے جنازے پر تیر برسائے گئے. تو امام حسن علیہ السلام کی اور امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت, اور یہ تمام ائمہ میں یونیک ہیں حسنین علیہ السلام, کہ یہ دونوں امام ایسے ہیں کہ جن کی مظلومیت ان کے انتقال کے بعد بھی ختم نہیں ہوئی. یعنی کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے, جب انسان مقتول ہو گیا, شہید ہو گیا, تو اس کے بعد تو لوگ چھوڑ دیتے ہیں نا, اس کے بعد تو دشمن ترک کر دیتے ہیں, لیکن امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی وہ ہے کہ ان کے انتقال و شہادت کے بعد بھی دشمنی ختم نہیں ہو رہی ہے. کہ جب امام حسن علیہ السلام کو, یعنی آپ کی شہادت ہوتی ہے, امام حسن علیہ السلام جناب سید الشہداء علیہ السلام سے وصیتیں فرماتے ہیں, ان وصیتوں میں ایک جملہ آپ کا یہ بھی ہے کہ اے میرے بھائی, میرے انتقال کے بعد مجھے میرے نانا رسول اللہ کے قریب دفن کرنا, کیونکہ میں دوسروں سے زیادہ اس بات کا حقدار ہوں کہ اپنے نانا کے قریب دفن. اور جب یہ اطلاع ملی تو یہ مروان بن حکم, جو پلید ترین اور سازشی ترین انسان, اس نے کیا بات کی, کیا چیز مشہور کی, جب عثمان بن عفان رسول کی قبر سے دور دفن ہو سکتے ہیں تو حسن بن علی کو رسول کی قبر کے نزدیک کیسے دفن کیا جا سکتا ہے. اس پر فتنہ کھڑا ہوا, اور آپ کو پتا ہے کہ جنازے پر تیر برسائے گئے, اور کتنے تیر برسائے گئے, 50 سے زیادہ تیر جنازے میں پیوست ہو گئے تھے, اور امام حسن علیہ السلام کے کفن مبارک کو تبدیل کرنا پڑا. اتنے اس میں سوراخ ہو گئے تھے کہ اس کفن کو بدلنا پڑا. یہ عجیب مظلومیت ہے. امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے ہم سب کو پتا ہے کہ جعدہ بنت اشعث بن قیس نے معاویہ کی لالچ اور رشوت کے نتیجے میں آپ کو افطار کے کھانے میں زہر ملا کر دیا. اس زہر کا اثر رفتہ رفتہ آپ کے بدن مبارک میں ظاہر ہوا, اور ایک وقت وہ آیا 28 سفر کے دن کہ جب امام حسن علیہ السلام نے اپنے سینے میں درد محسوس کیا, ایک تشت منگایا, تو اس میں آپ کے منہ سے خون کے ساتھ جگر کے ٹکڑے بھی باہر آئے. امام حسین علیہ السلام پہنچتے ہیں, اس حال کو دیکھ کر گریا کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد جب امام حسن علیہ السلام کو یہ خبر ملتی ہے کہ میری بہن زینب میری عیادت کے لیے آ رہی ہیں, تو امام حسن علیہ السلام سب سے پہلا جو حکم دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس تشت کو سامنے سے ہٹا دو, کیونکہ میری بہن اس منظر کو نہیں دیکھ پائے گی. میرے جگر سے, میرے دل سے نکلا ہوا خون اور میرے جگر کے ٹکڑے میری بہن نہیں دیکھ پائے گی. لیکن شاید امام حسن علیہ السلام نے اس وقت یہ نہ فرمایا ہو کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جب یہ حسین میدان کربلا میں تنہا دشمنوں کے نرغے میں گرا ہوا ہوگا, پہلے بہن زینب خیمے کے دروازے پر کھڑی ہوئی بھائی کی راہ تک رہی ہوں گی, لیکن جب حسین چاروں طرف سے دشمنوں میں گھیر جائیں گے اور نظر نہ آئیں گے, اس وقت یہی زینب ہوگی جو دوڑ کر ایک ٹیلے پہ چڑھے گی, اور جب وہ اس ٹیلے پر پہنچے گی تو اس وقت اسے وہ منظر نظر آئے گا کہ حسین زمین پر ہیں، بے تحاشا زخم جس میں نازنین کو گھائل کر چکے ہیں، چار پانچ ملاعنہ اپنے خنجر و تلوار لیے حسین کی گر چکر لگا رہے ہیں، کسی کی ہمت نہیں پڑتی کہ حسین کو قتل کر سکے، یہاں تک کہ شبر آگے بڑھتا ہے، حسین کو زمین پر لٹاتا ہے، اس وقت نہ معلوم کہ امام حسن علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ زینب میرے جگر کے ٹکڑے نہ دیکھ سکے گی، لیکن اس زینب نے نہ معلوم کس طریقے سے حسین کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین۔ پروردگار عالمین، ہمیں اور آپ سب کو اور جن حضرات نے بھی اس مجلس میں اس کی بنا میں کنٹریبیوٹ کیا، اس مجلس کو آرگنائز کرنے میں کنٹریبیوٹ کیا، خدا آپ سب کی اس خدمت کو قبول کرے، ہمیں اور آپ کو ہم سب کے خلوص کو میں اضافہ فرمائے، ہماری بصیرت کو زیادہ کرے، ہماری ہدایت میں اضافہ فرمائے۔ دعا گو ہیں کہ دنیا جہان میں دو دعائیں میں چاہتا ہوں کہ خصوصیت سے آپ تہ دل سے کریں۔ ایک دعا یہ کہ اس دنیا میں اس وقت جہاں جہاں بھی مومنین و مومنات اس وائرس کی وجہ سے بیمار اور مشکل میں ہیں، باقر بھائی کے فادر اور مدن ان لا، ہمارے حسن جواد بھائی کے والد بزرگوار، اور بہت سارے مومنین و مومنات اس پریشانی میں ہیں، خاص طور سے جو عمر رسیدہ ہیں، سن رسیدہ ہیں، ان کے لیے کمپلیکیشن زیادہ ہیں، تو آپ یقیناً اپنی نماز شب میں قرآن کی تلاوت کے بعد ان سب مومنین و مومنات کی جلد از جلد صحت یابی کے لیے دعا فرمائیں، کیونکہ اجتماعی دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اور دوسری جو خصوصی دعا یہ ہے کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی علی الخصوص مخلصین مومنین کے خلاف جو مجاہدین در راہ اسلام ہیں اور جن کی تعداد یقیناً زیادہ نہیں، ان کے خلاف جہاں جہاں پر دنیا میں محاذ بن رہے ہیں، ان کے خلاف جہاں جہاں پر سازشیں تیار ہو رہی ہیں، کیونکہ نظام طاغوت کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ دین حق کو بنیاد سے اکھاڑ دیا جائے، جو کہ یقیناً پوری ہونے والی نہیں ہے، لیکن اس بات کی خصوصیت کے ساتھ دعا کریں کہ خدا ان مجاہدین کی ظاہری باطنی معنوی وسائل سے امداد فرمائے اور ان تمام سازشوں سے ان کی حفاظت فرمائے اور اس نظام طاغوت کو جلد از جلد اپنی بنیادوں سے اکھاڑ دے۔ اگر 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 نوحہ ہے